اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات, اس وقت کے پروگرام کے بارے میں پہلے تو مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ صرف کچھ حضرات سے گفتگو ہے, سوال جواب. آج مجھے یہ معلوم ہوا کہ باقاعدہ ایک دعوت نامے کے ذریعے سے آپ حضرات کو جمع ہونے کی دعوت دی گئی ہے اور ایک تقریر کا موضوع بھی ہے. لیکن آپ کو بخوبی اندازہ ہے کہ ہمارے پاس اب وقت بمشکل پونا گھنٹہ ہے. اب اس میں کیا تو تقریر ہوگی اور کیا کوئی سوال جواب ہوں گے. بہرحال اس کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا ہے اور آپ لوگ بھی اپنے اپنے کام چھوڑ کر اس وقت جو تشریف لائے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس حقیر سی دینی خدمت کی توفیق اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے, میں اسی کا اجمالی تعارف آپ سے کراؤں. اور یہ کہ ہمارے پیش نظر فرائض دینی کا وہ کون سا تصور ہے کہ جس کے تحت ہم نے تنظیم اسلامی قائم کی ہے. آپ اگر آپ بھی بیٹھ جائیں اطمینان سے آگے آ جائیں. ہمیں قرآن حکیم کے مطالعے سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سیرت طیبہ سے جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان پر تین بنیادی فرض عائد ہوتے ہیں اللہ کے دین کی طرف سے. سب سے پہلا, سب سے بنیادی, سب سے اہم فرض یہ ہے کہ وہ خود دین پر عمل پیرا ہو اور کاربند ہو. اگر یہ انسان نہیں کر سکتا تو ظاہر بات ہے کہ اس سے آگے کی کوئی بات جو ہے وہ بالکل انہونی سی بات ہے. اس لیے کہ دین کا پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ تم خود اللہ کے بندے بنو, اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات اور فرامین ہیں ان پر عمل کرو, اللہ نے جو چیزیں حلال ٹھہرائی ہیں انہی پر اکتفا کرو, جو چیزیں حرام ہیں ان کی طرف دیکھو بھی مت. تو پہلا کام تو یہی, جب تک کہ یہ کام انسان نہ کرے تو اس سے اگلی منزل کی طرف پیش قدمی کرنا میرے نزدیک بہت بڑی غلطی ہے, حماقت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اگر اس کی توفیق دے دے اور انسان اس پہلی منزل کو طے کر لے تو پھر دوسرا فرض اس کا یہ ہے کہ وہ دین کی دعوت کو دوسروں تک پہنچائے, اسلام کے پیغام کو عام کرے. اس کو ہم دعوت, تبلیغ, امر بالمعروف, نہی عن المنکر مختلف ناموں سے تعبیر کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ وہ بھاری بھرکم اصطلاحات اس وقت آپ کے سامنے آئے, اصل بات سمجھ میں آ جائے کہ پہلا فرض ہے دین پر خود کاربند ہونا, عمل پیرا ہونا. دوسرا فرض ہے دین کو پھیلانا اور عام کرنا اور دوسروں تک پہنچانا. پھر اس سے بھی آگے تیسرا فرض, اور وہ تیسرا فرض یہ ہے کہ دین کو قائم کرنے اور غالب کرنے کی جدوجہد کرنا. اس لیے کہ ہمارا دین جو ہے وہ پوری زندگی کا ایک نظام اور ضابطہ ہے. وہ عام مذہبوں کی طرح نہیں ہے کہ بس اس میں کچھ عقائد ہوتے ہیں اور کچھ پوجا پاٹھ کے طور طریقے ہوتے ہیں یا کچھ رسومات ہوتی ہیں کہ شادی بیاہ ہو تو اس طرح ہو, بس اس سے آگے مذہب میں کچھ نہیں ہوتا. بلکہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہمارا دور ہے, خاص طور پر آج سے کچھ 25-30 سال پہلے سے تک کا جو زمانہ ہے, تو یہ پوری دنیا پر یورپین اقوام کے غلبے کا دور ہے. یہاں انگریز حکمران تھے, کہیں فرانسیسی تھے, کہیں اطالوی تھے, کہیں ولندیزی تھے, اور یہ تمام اقوام جو ہے یہ عیسائی تھے. عیسائیوں کے ہاں عجیب مسئلہ ہے کہ جو موجودہ عیسائیت ہے, اصل دین جو تھا حضرت مسیح کا وہ تو گم ہو گیا. وہ تو وہی دین تھا جو حضرت ابراہیم کا, حضرت موسیٰ کا اور حضرت محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم, اس دین میں تو کوئی فرق نہیں تھا, لیکن اس دین کو تو گم کر دیا. اب جو موجودہ عیسائیت ہے اس میں صرف ایک عقیدہ ہی عقیدہ ہے اور کچھ ہے ہی نہیں. کوئی قانون, کوئی شریعت ہے ہی نہیں, کوئی چیز حرام نہیں, کوئی چیز واجب نہیں. لہذا عیسائیوں کا ذہن یہ ہے کہ مذہب جو ہے وہ انسان کا انفرادی معاملہ ہے, اجتماعی جو معاملات ہیں, حکومت ہے, قانون ہے, اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں, یہ تو لوگ خود جو چاہے قانون بنا سکتے. یہ ذہنیت جو ہے پچھلے کوئی 250-300 برس سے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی. ہم بھی چونکہ انگریزوں کے غلام تھے, اس زمانے میں جب کوئی فارم پور ہوتا تھا, مثلاً یہ کہ ہمارا اگر پرائمری جماعت میں داخلہ ہونے لگا تو فارم پور ہوا, اس میں لکھا ہوتا تھا مذہب, ہم لکھتے تھے اسلام. نتیجہ کیا نکلا کہ ہم نے اسلام کو بھی ایک مذہب سمجھا کہ بس یہ بھی عبادات اور پوجا پاٹھ اور صرف عقائد سے متعلق ہے, باقی دنیا کے دوسرے معاملات سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ ایک بہت بڑی گمراہی اور بہت بڑی غلط فہمی تھی. اسلام مذہب نہیں ہے, دین ہے. پورے قرآن مجید میں لفظ مذہب کہیں آیا ہی نہیں, بلکہ ہر جگہ پر آپ کو لفظ دین ملے گا, ان الدین عند اللہ الاسلام. اور دین کہتے ہیں ایک مکمل نظام کو. لہذا اگر اسلام دین ہے اور مکمل نظام ہے تو آپ سے آپ یہ بات واضح ہو گئی کہ اس کو قائم اور نافذ کرنا ضروری ہے. نظام تو وہی ہے جو قائم ہو, جس طریقے سے خیمہ تو وہی کہلائے گا جو کھڑا ہو. خیمہ گر گیا تو خیمہ کہاں رہا, اب تو وہ ایک فرش ہے, تو خیمہ وہی ہے کہ جو کھڑا. اسی طرح دین وہ ہے جو قائم ہو, غالب ہو, نافذ ہو, اس کے مطابق پوری زندگی کا معاملہ چل رہا ہو, حکومت کا معاملہ اس کے مطابق, قانون کا معاملہ اس کے مطابق, عدالتوں کی کارروائی اس کے مطابق, زندگی کے جتنے بھی حصے ہیں وہ سب اس دین کے تابع ہو جائیں. تو تیسرا فرض ہر مسلمان کا یہ ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے جدوجہد کرے کہ دین قائم ہو جائے, غالب ہو جائے, نافذ ہو جائے. تو یہ تین باتیں میں نے آپ سے کہی کہ یہ تصور ذہن میں آ جانا چاہیے. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں, جیسے یہ عمارت ہے, ایک 3 منزلہ عمارت, اور آج کل کچھ عمارتیں ایسی بھی بنتی ہیں کہ پہلی منزل پر صرف ستون کھڑے کر دیتے تاکہ نیچے جگہ بن جائے کاروں کے کھڑا کرنے کے لیے. کراچی وغیرہ میں آپ نے ایسی بہت سی عمارتیں دیکھی ہوگی. تو ایک ایسی عمارت کا تصور کریں کہ جس کی پہلی منزل میں 4 ستون ہیں, اس کے بعد ایک چھت ہے, پھر وہ ستون اوپر جا رہے ہیں, پھر ایک چھت ہے, پھر ستون اوپر جا رہے ہیں, پھر چھت. یہ 4 ستون جو ہے اور وہ زمین جو ہے جس پر یہ عمارت قائم ہے, یہ کیا ہے؟ یہ ہے ارکان اسلام. ارکان اسلام 5 ہے: کلمہ شہادت, نماز, روزہ, حج اور زکات. کلمہ شہادت کو تو میں اس زمین سے تعبیر کر رہا ہوں جس پر یہ عمارت قائم ہے, اسی پر سارا دار و مدار ہے. جڑ بنیاد تو یہی ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس کے اوپر جو 4 ستون کھڑے ہیں وہ ہے نماز, روزہ, حج اور زکات. یہ 5 مل کر کیا ہو گئے؟ ارکان اسلام. ان کے اوپر پہلی چھت جو آئی وہ کیا ہے؟ وہ اصل اسلام ہے یا عبادت ہے, اللہ کی بندگی پوری زندگی. یہ نہیں کہ ایک حصے میں تو اللہ کا حکم مان لیا اور ایک میں نہیں مان لیا. نماز تو پڑھ رہے اللہ کے حکم کے مطابق اور کاروبار کر رہے ہیں زمانے کے رواج کے مطابق, تو یہ تو پھر دوگلا پن ہو گیا. اللہ نے سود کو حرام کیا, اللہ نے سٹے کو حرام کیا, جس چیز کو حرام کیا وہ حرام رہے گا. اگر اس کے اندر انسان ملوث ہو گیا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے. بندہ تو وہ ہوتا ہے جو ہما وقت مطیع فرمان ہو. بندہ تو کسی بھی حکم سے سکتا بھی نہیں کر سکتا. اگر ایک حکم کے بھی خلاف کھڑا ہو گیا کہ یہ تو میں نہیں کروں گا تو بندگی کے مقام سے نکل گیا. بندہ تو وہ ہے. اور آپ کو معلوم ہے شیخ سعدی کا شاید یہ شعر آپ نے کہیں مسجدوں میں لکھا ہوا پڑھا بھی ہو کہ زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. یہ تو زندگی اللہ نے ہمیں دی ہی اس لیے ہے کہ اللہ کی بندگی میں اسے گزارے, اور جس مقصد کے لیے وہ زندگی دی ہے اسی مقصد کو ہم بھول جائیں اور اللہ کی بندگی کے سوا کوئی اور طریقہ اختیار کر لے تو وہ تو شرمندگی ہی شرمندگی ہے. اصل مقصد تو ہم نے پورا نہ کیا. تو پہلی یہ ہے چھت, یہ قائم ہے ستونوں پر, نماز روزہ حج اور زکات. ظاہر بات ہے ستون کمزور ہوں گے تو چھت گرے گی, لہذا ان چاروں ستونوں کو مضبوطی سے قائم کرنا ہوگا. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر ستون ہی ستون ہو چھت اوپر ڈالے ہی نہ تو ستون بیکار نظر آئے گی. ستونوں کا تو کوئی مقصد نہیں اگر چھت اوپر نہ کھڑی ہو. ستون کھڑے کیے جاتے ہیں چھت کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو ہمارا ایک تصور یہ بھی ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں بس نماز روزہ حج زکات ہو جائے, باقی وہ کاروبار میں بھی حرام طریقے اختیار کر رہے ہیں, زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی انہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے, رسول کی سنت کیا ہے. کہیں برادری کا رواج ان کو پکڑ لیتا ہے, کہیں زمانے کا چلن روک لیتا ہے, کہیں بازار میں جو روش ہے اس کے مطابق کام کر رہے ہیں, کہیں جو بھی نظام چل رہا ہے حکومت کا اس کے مطابق ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ چھت تو ہے ہی نہیں ان کے سامنے, وہ تو ستون ہی ستون ہے نماز روزہ حج اور زکات. تو یہ بات وہ ہے کہ جو ہمارے اکثر لوگوں کے ذہن تو یہی تک ہے, اس سے آگے ہے ہی نہیں. وہ جانتے دین نام ہی ان ستونوں کا ہے, تو اس اعتبار سے ان کا تصور تو بہت ہی محدود ہو گیا. البتہ یہ کہ جنہوں نے یہ سمجھ لیا کہ نہیں ہماری زندگی تو پوری زندگی کا دین ہے یہ, اس میں ہمیں چلنا چاہیے تمام احکام پر, تو چلیے ایک منزل تو قائم ہو گئی. دوسری منزل اب ہے وہ جو میں نے بتائی کہ دین کو پھیلاؤ, عام کرو, پہنچاؤ. حضور کا تاکیدی حکم قرآن مجید میں اس کے لیے تاکید موجود, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی احسن. اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دو, بلاؤ. یہ ویسے بھی بات سمجھ میں آتی ہے, اگر کسی انسان کے اندر دین آ جائے گا تو اس سے لازماً دین پھیلے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ اس میں دین ہو اور اس سے پھیلے نہ. جیسے آپ کو معلوم ہے آگ میں حرارت ہوتی ہے, تو آگ سے وہ حرارت ماحول میں پھیلتی ہے کہ نہیں پھیلتی؟ اگر کہیں آگ جلتی نظر آ رہی ہو اور اس سے حرارت نہ محسوس ہو رہی ہو تو آپ کہیں گے یہ آگ نہیں ہے, تو اور شے ہے. نظر تو آگ آ رہی ہے لیکن حقیقت میں یہ آگ نہیں. اگر یہاں پر لا کر برف کی چلی رکھ دی جائے تو کیا ہوگا, اس سے ٹھنڈ پھیلے گی. اور اگر یہ کہ نظر آ رہی ہو کہ برف کی چلی رکھی ہے ٹھنڈ نہیں ہے, تو آپ کیا کہیں گے, یہ معلوم ہوتا ہے کوئی کانچ کا ٹکڑا ہے, اس میں برف پالی صفت نہیں ہے, اس لیے کہ ماحول میں اس سے وہ ٹھنڈ پھیل نہیں رہی. بالکل اس طرح جس شخص میں دین آ جائے گا فی الواقع, وہ دھوکے کا دین ہو تو بات اور ہے کہ اوپر اوپر کا ملمہ ہے, حقیقت میں دین نہیں ہے, اوپر ایک لبادہ اوڑا ہوا ہے دین کا اندر خالی ہے, تب تو بات اور ہوگی کہ صورت دین ہے حقیقت دین نہیں. لیکن اگر حقیقت دین کسی شخص میں پیدا ہو جائے تو ہو نہیں سکتا کہ اس سے دین سرایت نہ کرے, پھر وہ ماحول میں پھیلے گا. تو یہ بالکل فطرت کا اور قدرت کا ایک قانون ہے کہ کوئی شے حقیقت کے اعتبار سے کہیں ہوگی تو وہ سرایت کرے گی. اور اس میں پھر حکم دیے حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ, اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی سمجھ لیجئے کہ حضور آخری نبی اور آخری رسول ہے, اور آپ کی رسالت صرف اہل عرب کے لیے نہیں تھی بلکہ پوری نوع انسانی کے لیے. تو اہل عرب کو تو حضور نے خود تبلیغ فرمائی, لیکن ہندوستان تک تو حضور تشریف نہیں لائے نا, تو ہندوستانیوں کو کون تبلیغ کرتا؟ ظاہر بات ہے کہ حضور کے امتیوں نے تبلیغ کی نا. معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ آئے تو اللہ کا نام یہاں کے لوگوں کو سکھایا, یا اور اللہ کے بندے آئے وہ کون تھے؟ سب حضور ہی کے جانسار, حضور ہی کے امتی ہیں. تو گویا کہ حضور کی جانب سے اب حضور کے امتیوں کے اوپر یہ فرض عائد ہو گیا کہ اس پیغام کو پھیلائیں. ہندوستان میں آئے, ایران میں آئے, چین میں بھی پہنچے, انڈونیشیا میں وہ مبلغین پہنچے جنہوں نے دین پہنچایا. تو یہ فرض ہے امت کے ذمے حضور کی طرف سے کہ چونکہ میری نبوت پوری دنیا کے لیے اور تا قیام قیامت سب کے لیے, لہذا یہ کام اب تمہیں کرنا ہے کہ میں نے تمہیں پہنچا دیا, تم پہنچاؤ آگے. اس میں حضور نے فرمایا بلغو انی ولو آیتن, پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت پہنچاؤ, لیکن میرا کوئی امتی بھی اس فضیلت سے اور اس مرتبے سے بالکل محروم نہ رہ جائے, بلکہ یہ کہ وہ اس تبلیغ دین کے کام کے اندر ہر فرد حصہ ادا کرے تاکہ اتمام حجت ہو جائے دنیا پر حضور کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسرا فرض, تیسری منزل جو ہے وہ میں نے عرض کر دی کہ اب دین کو قائم بھی کرنا ہے, اس لیے کہ دین یہ تو مکمل نظام ہے. اور آپ کو معلوم ہے سیرت کا جس نے بھی مطالعہ کیا, حضور نے 23 برس کی جدوجہد کے نتیجے میں کیا کیا کہ جزیرہ نما عرب میں اللہ کا بول بالا کر دیا, اللہ کا جھنڈا سربلند ہو گیا, اللہ کا دین غالب ہو گیا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا اور دین حق دے کر بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ اسے غالب کر دے کل کے کل دین پر, پورے نظام زندگی پر. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا. اب ہمارا جو دور آیا, اب وہ سمجھیے ہم میں سے اکثر نے, بلکہ بات تو یہاں پہ وہی ہے, شاید زیادہ وہی ہو کہ جو آزادی کے بعد ہی پیدا ہوئے, جو اس سے پہلے بھی پیدا ہوئے, شعور کی آنکھ کھولی تو وہ زمانہ کیا تھا کہ انگریز کا غلبہ, قانون کس کا تھا؟ انگریز کا. فوجداری قانون انگریز کا, دیوانی قانون انگریز کا, عدالتیں انگریز کی, صرف ہمیں نماز روزے کی آزادی تھی. تو اس کے یہ معنی تو نہیں ہوئے کہ اسلام آزاد ہے, کیونکہ اسلام تو پورے نظام زندگی کا نام ہے جس میں فوجداری قانون بھی ہے, دیوانی قانون بھی ہے, عبادات بھی ہے. جس طرح نماز اور روزہ اسلام کا جز ہے, ایسے ہی وہ احکام جو ہے اللہ کے اور اس کے رسول کے, وہ بھی اسلام کا جز ہے. تو ہمارے ہاں بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہو گیا تھا اور انہوں نے انگریز کی کچھ مدہ سرائی بھی کی بعض لوگوں نے کہ انہوں نے ہمیں بڑی مذہبی آزادی دی ہوئی ہے. اس پر علامہ اقبال نے ان پر ایک پھپتی بھی چست کی کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد, یہ صرف عبادت کی آزادی جو ہے اس سے اسلام کہاں آزاد ہو گیا. اسلام تو آزاد اس وقت ہوگا جب پوری زندگی پر اسلام ہی کا سکہ قائم ہو. اس کے لیے ہم نے پاکستان کا ایک مطالبہ کیا, نعرہ لگایا کہ اگر ہندوستان میں ہندو اور مسلمان مل کر ایک حکومت بنائیں گے تو یہ زمانہ تو ہے جمہوریت کا, ان کی تعداد ہے ہم سے 3 گنا, تو ہم اسلام کا بول بالا تو نہیں کر سکتے. ہم نے اس کے لیے یہ تحریک چلائی کہ پاکستان ہو. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور آپ کو معلوم ہے آپ میں سے اکثریت جو ہے وہ یہاں باہر ہی سے آ کر ہجرت کر کے ہندوستان کے مختلف علاقوں سے آئے, کہ وہ تحریک چلی تو وہ زیادہ زوردار تحریک تھی ان علاقوں میں کہ جہاں مسلمان اقلیت میں تھے. اکثریت میں تو یہی دو صوبے تھے, بنگال اور سندھ, کہ مسلم لیگ کی حکومت یہاں تھی. لیکن پنجاب ہے تو وہاں آخری وقت تک یونینسٹ گورنمنٹ رہی, مسلم لیگ کی حیثیت ہی نہیں. سرحد میں آخری وقت تک کانگریس کی حکومت تھی, وہ تو ریفرنڈم اگر نہ ہوتا تو پاکستان کے حق میں ان کا فیصلہ ہی نہ آتا, ورنہ حکومت تو کانگریس کی تھی آخری وقت تک. بہرحال اللہ تعالیٰ کا یہ بالکل فضل ہے, ہماری محنت اس میں فیصلہ کن نہیں ہے, اصل شے اللہ کا فضل ہے کہ یہ ملک اس نے ہمیں عطا کر دیا. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم مسلمان جو ہے نہ اتنے منظم تھے نہ اتنے بیدار تھے کہ ہندو کا مقابلہ کر کے, اور ان کے نزدیک تو یہ بھارت ماتا جو ہے یہ گائے کی طرح مقدس تھی, اور اس کے ٹکڑے کرنے کو وہ سمجھتے تھے کہ جیسے گائے کو ذبح کر دیا ویسے بھارت ماتا کے ٹکڑے کر دیے. وہ کہتے تھے ہماری لاٹھوں پر پاکستان بن سکتا ہے, بھارت ماتا کے ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے. تو ہم سے 3 گنا تعداد میں ہوتے ہوئے, اور جن اگر آج کو کچھ ان حالات کا علم ہے انہیں یہ معلوم ہے کہ اس وقت لیبر پارٹی کی گورنمنٹ تھی, اور لیبر پارٹی جو ہے انگلستان کی وہ کانگریس کی طرفدار تھی, مسلم لیگ کی طرفدار نہیں تھی. ایٹلی وزیر اعظم قائد اعظم کا شدید یوں سمجھیے کہ بہت ہی نفرت کرنے والا. ماؤنٹ بیٹن جو وائس رائے تھا وہ بھی گاندھی کا چیلا تھا اور قائد اعظم سے اسے بہت قد تھی, اس کے باوجود پاکستان بن گیا. تو یہ صرف اللہ کا فضل و کرم ہے. اور اس کا اصل سبب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ میں تیری بندگی کے لیے آزاد ہونا چاہتا ہوں تو اللہ اس پر حجت قائم کر دیتا ہے, ٹھیک ہے لو تمہیں آزادی دی, اب دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو, اپنے اس قول پر قائم رہتے ہو یا پھر جاتے ہو. فننظر کیف تعملون, اب ہم دیکھیں گے تم کرتے کیا. تو یہ جو پہلو ہے ہمارا یہ بڑا مایوس کن ہے کہ ہم نے 36 برس گزار دیے اور جس چیز کے لیے ملک حاصل کیا تھا ادھر پیش قدمی کی نہیں. وہی سودی کاروبار یہ پہلے چل رہا تھا آج تک چل رہا تھا, اس دور میں آ کر تھوڑی بہت یہ پچھلے سالوں میں شراب کی بندش ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, چھوٹے چھوٹے سے کچھ قدم اٹھے ہیں, لیکن معیشت کا معاملہ ہے تو سود ہی سود ہے ہر چہار طرف. حکومت کا معاملہ ہے تو سود پر, ڈیفنس سرٹیفکیٹ ہے تو سود پر, اگر ڈیولپمنٹ کے قرضے ہیں تو سود پر, باہر سے قرضے لیے جا رہے ہیں تو سود پر, تمام جو ٹریڈ ہے وہ سود پر. معلوم یہ ہوا کہ ہم نے اسلام کو عملا یہاں نافذ کرنے کے لیے کوئی پیش قدمی نہیں. اب اللہ تعالیٰ کی سنت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی قوم اس طرح کا معاملہ کرتی ہے تو پھر سزا بھی دیتے. اب اللہ تعالیٰ کی سنت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی قوم اس طرح کا معاملہ کرتی ہے تو پھر سزا بھی دیتے. سورہ ابراہیم میں فرمایا استعذن ربکم, تمہارے رب نے تو یہ بات کھول کر بیان کر دی تھی, کان کھول کر تمہیں سنا دیا تھا, لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اگر تم شکر کرو گے ہماری نعمت کا تو ہم اور نعمت دیں گے, اور اگر کفران نعمت کرو گے تو پھر ہماری سزا بھی بڑی سخت ہے. اگر تو یہ ملک جو ہم نے لیا تھا اس میں ہم اسلام کو قائم کرتے جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا, تو واقعہ یہ ہے کہ یہ کوئی خواب نہیں تھا. ہندو اسی سے ڈرتے تھے کہ یہ پاکستان بن جائے گا تو یہ پھر ہندوستان کو فتح کریں گے, اور بچے بچے کے دل میں امنگ تھی اس وقت, اور یہ سمجھتے تھے جب ہم آئے تھے کہ یہ چند سالوں کی بات ہے, آخر یہ لال قلعہ جو ہے ہمارا ہی بنایا ہوا ہے, دہلی کا لال قلعہ, اور وہ جامع مسجد جو ہے آخر وہ کہاں, ہم وہاں آئیں گے, ہم فتح کریں گے, یہ عظیمت تھی. اور یہ ہوتا اگر وہ مقصد ہم پورا کر لیتے تو اللہ تعالیٰ کی تائید بھی آتی ہے, اللہ کی نصرت بھی ہوتی ہے. لیکن ہم نے کیا کیا وہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے تو اسلام کی طرف تو قدم بڑھایا نہیں, بس اپنی جائیدادیں اپنے کاروبار حرام اور حلال سے بالکل بے نیاز ہو کر, جائز اور ناجائز کو پیچھے چھوڑ کر, جھوٹ اور سچ سے بالکل امتیاز کو ختم کرتے ہوئے ہم نے دنیا کے پیچھے ہم لگ گئے, اور پوری قوم کا حال یہ ہو گیا. الا ماشاء اللہ کچھ افراد بچ گئے تو بچ گئے ہو, آپ کو معلوم ہے جس کے پاس یہاں دو پیسے ہو گئے, ہندوستان میں اگر ان کے گھرانوں کے اندر سخت ترین پردہ تھا جس کو کہ حفیظ جالندری نے کہا ہے کہ چشم فلک میں آج تک دیکھی نہ تھی ان کی جھلک, وہ گھرانے بھی کہ جن کی خواتین برقع پہن کر وہ گھر سے نکلتی تھی, تانگے میں بیٹھتی تھی تو تانگے کے دونوں طرف چادریں تن جاتی تھی تب وہ تانگے میں بیٹھتی تھی, اندر برقع پہنا ہوا پھر بھی تانگے کے پیچھے جو ہے وہ چادر تان دی جاتی تھی, یہ یاد ہے کہ نہیں. انہیں گھرانوں کی خواتین ہیں وہ, آپ جا کر دیکھ لیجئے نیم اریا لباس میں سڑکوں پر گھومتی ہوئی آپ کو نظر آ جائے. یہ ہے وہ ہم نے جو آزادی کا مطلب سمجھا کہ ہم آزاد ہوئے اللہ سے, رسول سے, دین سے, شریعت سے, گویا کہ آزادی جو ہے اس کو ہم نے دین سے آزاد ہونے کا ذریعہ سمجھا. اس کی سزا جو ہم نے بھگتی وہ معلوم ہے, اب جو ہے ذرا 12 سال تو ہو گئے ہیں لیکن وہ شکست جو ہمیں ہوئی تھی وہ کوئی معمولی شکست تو نہیں تھی. کتنا کچھ تو خون ہوا ہے مشرقی پاکستان میں, مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کی گردنیں کٹی ہیں, مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان عورتوں کی عصمتیں لوٹی ہیں, پھر یہ کہ ہمارے 1 لاکھ کے قریب کریل جوان جو ہیں وہ ہندوؤں کی اسیری میں آئے, بھیڑوں بکریوں کی طرح ٹرکوں میں لاد کر ان کو لے جایا گیا سینٹرل انڈیا سی پی, کہاں بنگال کہاں سی پی کے وہ تمام جو انہوں نے کنسنٹریشن کیمپ بنائے تھے. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اللہ کا وہ قانون کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں اور دیں گے, اضافہ کریں گے اپنی نعمت میں, اور اگر کفران نعمت کرو گے تو پھر ہماری سزا بھی سخت ہے. وہ سزا آئی, پاکستان آدھے سے کم رہ گیا, تعداد میں آدھے سے کم ہے, رقبہ ٹھیک ہے آدھے سے زیادہ ہے, لیکن حقیقت کے اعتبار سے پاکستان پہلے کے مقابلے میں 1/10 بھی نہیں ہے. ہندوستان کو جو خوف رہتا تھا کہ پاکستان دو طرف سے ہمیں دبائے ہوئے, وہ خوف ختم ہو گیا, کیونکہ اب تو وہ علیحدہ ملک ہے, یہ علیحدہ ملک ہے, دونوں سے علیحدہ علیحدہ نمٹ لیں گے, کوئی ایک پالیسی تو ان کی ہے نہیں. لہذا اب جو ہماری اصل حیثیت ہے اس وقت ہندوستان کے مقابلے میں, وہ پہلے کی نسبت سے آدھی نہیں ہے, 1/10 ہو گئی. یہ سزا ہمیں ملی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب یہ جان لیجئے کہ اگر یہی طرز عمل ہمارا جاری رہا تو اللہ تعالیٰ کا تو پھر فیصلہ یہ, وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا, سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ اگر تم پھر وہی روش اختیار کرو گے تو ہم پھر وہی کریں گے. جس جرم پر سزا پہلے دی تھی, اگر وہی جرم جاری رکھو گے تو پھر وہی سزا دیں گے. اب جس طرف ہم جا رہے ہیں کچھ پتا نہیں. آپ کو معلوم ہے روس ہماری سرحد پہ ہے, ادھر ہندوستان کے حالات جو ہیں, اور پھر ہمارے اندرونی خلفشار کا جو عالم ہے. پہلی مرتبہ سننے میں آیا کہ کسی اتنے اہم آدمی نے, ممتاز بھٹو جیسے شخص نے, برملا یہ کہہ دیا کہ ہر سندھی جوان کے دل پر سندھو دیش لکھا ہوا ہے. اس سے پہلے کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوئی تھی. اسی طریقے سے اس سے پہلے مجھے یاد نہیں کہ کسی نے اس طرح برملا کہا ہو جس طرح اکبر مفتی صاحب نے اب کہا ہے کہ میں پہلے بلوچ ہوں پھر کچھ اور ہوں. یہ بات اس سے پہلے مجھے یاد نہیں پڑتی کسی نے کہی. تو یہ جو حالات کا رخ ہے وہ سخت ہمارے لیے تشویشناک ہے. اگرچہ پھر میں کہوں گا کہ عباد سبا ہی ہم آوردہ تست, یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں, یہ کسی اور کا, اللہ تو ظالم نہیں ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, وما انا بظلام للعبید, میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. البتہ ان کی اپنے کرتوت ہیں, وہ اس کے ان کے سامنے آتے ہیں, ان کے اپنے جرائم, ان کے اپنے قصور ہیں کہ ان کے نتائج انہیں بھگتنے پڑتے. تو ہمارے جرائم کی ایک سزا ہمیں اس وقت مل گئی تھی. اب بھی 3,00,000 بہاری 12 برس ہو گئے ان بیچاروں کو, اور وہ ان کنسنٹریشن کیمپ میں پڑے ہیں کہ جہاں حیوانوں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں, اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم انہیں یہاں لانے کے لیے تیار نہیں. ان لوگوں کا قصور سوچئے کہ کیا تھا, وہ بھی آخر بڑے کھاتے پیتے لوگ تھے, انہوں نے بھی جا کر وہاں کاروبار جما لیے تھے, موتی جھیل کے ایریا میں بڑے عالیشان مکان بھی بنے تھے, سب کچھ ہوا. لیکن یہ کہ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو اب اس کے نظائر ہمارے سامنے. تو یہ صورت حال ہے جس سے ہم دوبارہ دوچار ہیں. اب کریں کیا, یہ ہے اصل مسئلہ. کرنے کی بات اب یہ ہے کہ یہ جو میں نے 3 آپ کے سامنے رکھے, ان پر پہلی سیڑھی سے چلنا شروع کریں. نظر تو یہ آتا ہے کہ صاحب یہ تو بہت لمبا پروگرام ہے, آفت تو آئی کھڑی ہے, لیکن یہ جان لیجئے کہ اس آفت کو ٹالنے کی طاقت اللہ ہی میں ہے, اور اللہ کو ہر شے کی قدرت آتی ہے, اور اللہ نے ہمیں اس راستے پر چلنا بتایا ہے کہ پہلے تو ہر شخص اپنی جگہ پر یہ طے کرے کہ اسے اللہ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے, اللہ کا بندہ بن کر جینا ہے. یہی آج جو حضرات موجود تھے وہاں وہ کارپوریشن ہال میں, میں نے وہاں جو باتیں کہی تھی پہلی بات وہاں بھی یہی تھی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. غلط طریقے ہم نے اختیار کیے ہیں, وہ رہن سہن میں ہے, وہ کسی طرح سے ہے, یا ہمارے کاروبار میں ہے, یا معیشت میں ہے, جو چیز غلط ہے اسے نکال دیں. دوسری بات یہ ہے کہ مل جل کر ایک جماعت کی شکل اختیار کریں, منظم جماعت, اور ان کا کام یہی ہو جیسا کہ آج صبح وہاں پر آیت میں آیا کہ یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر, لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں, اور اس میں ایسا نہ ہو کہ وہ الیکشن کے لیے بلا رہے ہیں. دیکھیے, الیکشن تو ہمارے ہاں علامت ہے اقتدار طلب کرنے کی, کہ ہم حکومت بنانا چاہتے ہیں اپنی. یہ کام جب بھی ہوگا تو ظاہر بات ہے کچھ موافق ہوں گے, کچھ مخالف ہو جائیں گے, اور وہ ایک اقتدار کی رسہ کشی بن جائے گی. لہذا وہ کام ہونا چاہیے اس سے علیحدہ ہوگا کہ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ خیر کو اختیار کرو, اللہ نے جو احکام دیے ان پر عمل کرو, جن چیزوں کو غلط ٹھہرایا ان سے رک جاؤ, امر بالمعروف نہیں نہیں ملتا, اس کو منظم طریقے پر کیا جائے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ اگر طاقت میں ہم پہنچ جائے, قوت ہو, فرض کیجئے کہ 2,00,000 افراد ایسے ہوں ملک میں
کہ جو ایک نظم کے تحت حرکت کرنے کو تیار ہو، جیلوں میں جانے کو تیار ہو، اگر فائرنگ ہو تو وہ اپنی جان دینے کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی اللہ کی یہ ہم پر رحمت ہوگی اگر ہم اس راہ میں شہید ہو جائیں، کہ ہمیں صرف یہی کام کرنا، امر بالمعروف نہیں نہی المنکر، پھر ہم مطالبہ کریں گے کہ صاحب یہ کام غلط ہے، اس کو بند کرو، نہیں کرتے ہو تو ہم سڑکوں پر آتے ہیں. ہمیں اقتدار نہیں چاہیے، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے، اس کو بند کرو. مثلا اب دیکھیے، اس ملک پاکستان میں 23 مارچ کو بھی ایک پریڈ ہوتی ہے اور 14 اگست کو بھی ہوتی ہے، اب پھر ہوگی، اور ان پیروڈوں میں شاید آپ کو معلوم ہو کہ مسلمان جوان لڑکیاں جو ہیں وہ بھی پریڈ کرتی ہیں. وہ کس پہلو سے درست ہے، کس کے نزدیک صحیح ہے؟ کیا بریلوی اسے صحیح کہے گا؟ دیوبندی صحیح کہے گا؟ اہل حدیث اسے صحیح کہے گا؟ کون صحیح کہے گا؟ سب کے نزدیک وہ دین کے خلاف ایک عمل ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ بچیوں کو یا کالجوں میں پڑھنے والی لڑکیاں جو ہیں انہیں تعلیم نہ دی جائے، عسکری دی جائے، لیکن وہ ان کے کالجوں میں 4 دیواریوں میں ہو، وہ وہاں پریڈ کریں، عورتیں ہی دیکھنے والی ہوں، عورتیں ہی پریڈ کر رہی ہوں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. انہیں وہاں آپ رائفل ٹریننگ دیں، انہیں جو چاہے کریں، لیکن نوجوان لڑکیوں کا جب پریڈ کر رہی ہوتی ہے تو سینہ تان کر نکلتی ہے نا، وہ تو جس طریقے سے کہ پریڈ کا انداز ہوگا وہی ہوگا. وہ اگر تمام مسلمانوں کے سامنے سے وہ دستہ گزر رہا ہو تو کیا یہ چیز منکر ہے یا معروف ہے؟ منکر ہے. اب میں نے بھی اس کے لیے درخواست کی کہ خدا کے لیے اس کو بند کر دو. میاں طفیل صاحب نے بھی خط لکھا امیر جماعت اسلامی نے صدر ضیاء صاحب کو کہ یہ کام غلط ہے، اس کو روکیے، لیکن کون سنتا ہے؟ یہاں تو اصل میں اس کی سنی جاتی جس کے پیچھے طاقت ہو، اور جس کی بات کے پیچھے یہ نظر آ رہا ہو کہ اگر یہ بات نہیں مانی تو پھر یہ سڑکوں پہ نکل آئے، ان کی بات سنتے. تو اگر دنیا اپنے سیاسی حقوق کے لیے یا اپنے دنیاوی مفادات کے لیے سڑکوں پر آ سکتی ہے تو ہم دین کے لیے کیوں نہ آئیں؟ اپنے لیے نہیں، دین کے لیے. لیکن یہ ہوگا اسی وقت جبکہ ایک ایسی طاقت منظم ہو، سڑکوں پر نکل کر اگر ہڑبوم ہو گیا، کنٹرول میں ہی نہیں ہے، ادھر سے کوئی دکان لوٹ لی، ادھر سے کچھ کر دیا، تو یہ فساد ہے، اور فساد ہمارے دین میں کسی صورت جائز نہیں. تو نکلنے وہ لوگ چاہیے کہ جو منظم ہو، ایک حکم پر چل رہے ہیں، آگے بڑھنے کو حکم ملے تو بڑھے، رکنے کا حکم ہو تو رک جائے. اگر یہ بات نہ ہو تو پھر فساد ہو جائے گا، پھر کوئی فائدہ نہیں. تو اس طرح کی ایک جماعت پیدا کرنا میرے نزدیک یہ فرض ہے، مسلمان کا دینی فرض، کہ صرف دین کے کام کے لیے، صرف امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے، الیکشن لڑنے کے لیے نہیں، حکومت میں آنے کے لیے نہیں، اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں، صرف دین کے لیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کے لیے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اس آیہ مبارکہ پر عمل کرنے کے لیے کہ مسلمانوں، تمہارے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو خیر کی طرف دعوت دے، نیکی کا حکم دے، بدی سے روکے. اب یہ جماعت ہو اگر ایسی کہ جو واقعتاً جس کے بارے میں یہ احساس کیا جائے کہ یہاں سرفروش موجود ہیں، یہ نہ ایسے لوگ ہیں کہ جو دین کے لیے سر سے کفن باندھ کر نکل سکتے ہیں، تو پھر لوگوں کو خود بخود سوچنا پڑے گا، اور ایک ایک قدم بھی ہم آگے بڑھتے جائیں تو یہ ہماری بڑی کامیابی ہوگی. ایک غلط کام کو آج رکوایا، ایک غلط کام کو اور آگے چل کر رکوائیں گے، ہماری غرض کوئی ہے ہی نہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ دین کی طرف آ جائیں. آپ آ جائیں، فبہا حکومت آپ کو مبارک ہو، سلامت ہونی بھی چاہیے. آپ کو شاید یاد نہ ہو، معلوم نہ ہو، شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، مجدد الفسانی جنہیں کہا جاتا ہے، امام ربانی، انہوں نے اسی طرح اپنی دعوت خیر، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیا تھا. جہانگیر کا زمانہ تھا، ان کے ایک مرید نے جہانگیر کو گرفتار کر کے پیش کر دیا. جہانگیر جا رہا تھا کشمیر، گرمیوں کا موسم گزارا کرتا تھا، تو گرفتار کیا اور شیخ احمد سرندی کے سامنے پیش کر دیا کہ بادشاہ حاضر ہے، اب آپ جو حکم دیں. تو انہوں نے حکم دیا کہ نہیں، حکومت ہمیں نہیں چاہیے، حکومت یہی کرے، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ دین پر چلے، یہ حضور کی سنتوں کو اختیار کریں، ہمارا کام حکومت کرنا نہیں. تو شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا نقشہ بدل دیا. وہ اکبر نے دین الہی جو رائج کیا تھا اس کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، اور اسی خاندان کے اندر پھر آگے چل کر شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر جیسی شخصیت پیدا ہو گئی پابند شریعت، تو یہ کس کا کام تھا؟ یہ اصل میں وہی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا کام تھا، لیکن ان کے پیش نظر یہ نہیں تھا کہ حکومت اپنے ہاتھ میں لے. اگر کوئی وقت ایسا آ ہی جائے، یہ بھی ہوا ہے، آپ نے نام شاید نہ سنا ہو، سید احمد شہید بریلوی رائے بریلی سے چلے تھے، شاہ اسماعیل شہید ان کے سب سے بڑے ساتھی، انہوں نے آ کر سکھوں سے جہاد کیا تھا یا کوڑا پھٹک وغیرہ کے علاقے میں، اور پھر انہیں شہادت نصیب ہوئی بالا کوٹ میں. یہ ایبٹ آباد سے 40 میل کے فاصلے پر بالا کوٹ ہے جہاں سے وادی کاغان شروع ہوتی ہے. تو بہرحال انہوں نے جو چھوٹی سی حکومت بنائی تھی اور اس میں اللہ کے دین کو قائم کیا تھا، اس کے سربراہ سید صاحب بھی تھے، حضور میں بھی جو بھی مدینے کی حکومت بنی تھی تو اس حکومت کے سربراہ کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسا وقت آئے تو وہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ کوئی بھی دین کا خادم حکومت کا طالب بن کر سامنے نہیں آنا چاہیے. اس کا کام یہی ہے کہ دین پر عمل کرو، انفرادی طور پر بھی دعوت دے اور حکومت کو بھی دعوت دے. البتہ یہ ہے کہ ایک دعوت تو ہوتی ہے درویشانہ انداز میں، کسی نے مان لیا مان لیا، نہیں مانا نہیں صحیح. ایک دعوت ہوتی ہے طاقت کے ساتھ کہ مانو اس کو، اور نہیں مانو گے تو پھر ہم یہ کریں گے. اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ پہلے وہ طاقت فراہم ہونی چاہیے، وہ جماعت ہو ایسی منظم اور اس جماعت کی تربیت ہو، اور وہ جماعت ایسے لوگوں پر مشتمل ہو جو خود دین پر کاربند ہو. ورنہ یہ کہ مطالبہ تو کر رہے ہو اس کا کہ دین پر چلو اور خود دین پر چلتے نہ ہو، تو یہ تو پاگل پن ہے. رات کے درس میں جو لوگ شریک تھے انہیں یاد ہوگا کہ وہ جو آیات سورہ صف کی ہے کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. سورہ بقرہ میں بھی ایک آیت آئی ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ تو یہ طرز عمل تو پھر بیکار ہوتا رہ جائے گا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں. وہ لوگ جو پہلے دین کو اپنے اوپر قائم کریں، اپنے وجود پر، اپنے گھروں پر، جو بھی اپنا دائرہ اختیار ہے اس میں دین کو قائم کرے، اور پھر یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو جائیں ایک جماعتی شکل میں منظم ہو کر دین کو پورے ملک پر، بلکہ نگاہ تو اتنی اونچی ہونی چاہیے کہ اپنے ملک پر دین کو غالب کرنا یہ بھی پہلا قدم ہے، منزل نہیں ہے آخری. مسلمان کی آخری منزل تو یہ ہے کہ وہ پورے کرہ ارضی پر اللہ کے دین کا بول بالا کرے. اس کے لیے ظاہر ہے پہلے اپنے ملک پر کرنا ہوگا، اس کے لیے ظاہر ہے پہلے اپنے گھر پر کرنا ہوگا، اس کے لیے ظاہر ہے پہلے اپنے آپ پر کرنا ہوگا. تو عمل آغاز تو ہوگا اپنی ذات سے ہی، لیکن یہ کہ ہدف یہ رہے کہ پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل مسلمان کی. مسلمان کی منزل یہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو پورے پورے عرضی پر اللہ کے دین کو غالب کرنا جو ہے یہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، اگرچہ اس کا پہلا قدم یہ کہ اپنی ذات سے اس کو شروع کرنا ہوگا. بس یہ ہے وہ دعوت جس کے لیے ہم نے تنظیم اسلامی قائم کی ہے، کہ جو لوگ اس راستے کو اختیار کرنا چاہیں، جو اس نقشے پر چلنا چاہیں، جو فیصلہ کرے کہ ہمیں دین پر چلنا ہے، زندہ رہنا ہے تو دین پر، مرنا ہے تو دین پر، چاہے دنیا ہمیں دقیانوسی کہے، ہمارے اوپر فکرے چست ہو. میرا اخبارات میں جو مذاق اڑتا ہے وہ آپ دیکھتے ہوں گے، اس لیے کہ میں نے اس دور میں کہہ دیا کہ پردہ ضروری ہے، میں نے یہ کہہ دیا کہ مردوں اور عورتوں کا آزادانہ اختلاط جو ہے دین میں جائز نہیں، میں نے یہ کہہ دیا کہ کیوں ہماری یہ بچیاں جو ہے پی آئی اے کے اندر نامحرموں کے سامنے کھانا پیش کر رہی ہیں. اگر شراب کو بند کیا جا سکتا ہے جہاز میں، اور دنیا نے تو اس کو بھی دقیانوسیت ہی کہا، بڑے یہ دقیانوسی لوگ ہیں، شراب جو ہے پی آئی اے میں اب نہیں دی جا رہی، تو بھائی اگر وہ اللہ کا حکم ہے تو یہ بھی اللہ کا حکم، کیا مرد وہ کام نہیں کر سکتے؟ مرد وہ کام کر سکتے ہیں. کیا ضرورت ہے کہ نوجوان بچیاں جو ہے وہ جائیں اور نامحرموں کے سامنے وہ کھانا پیش کریں؟ کیا ضرورت ہے کہ ٹائپسٹ لڑکی بیٹھی ہوئی ہو اور ریسیپشن گرلز جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہو؟ کیا یہ کام مرد نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا اگر آپ عورتوں سے کام لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر ہماری قومی معیشت جو ہے اس کی متقاضی ہے تو ٹھیک ہے، ایک کام یہ کیجئے کہ پرائمری تعلیم ساری عورتوں کے حوالے کر دیں، پرائمری لیول پر کوئی بھی مرد ٹیچر نہ ہو، اس لیے کہ بچے چھوٹے چھوٹے پرائمری تک کے ان کے مدرسے ہو مخلوط بھی ہو کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ عورتیں ہی پڑھائیں. اس عمر میں واقعہ یہ ہے کہ خواتین میں جو ایک مادرانہ شفقت ہوتی ہے اس ٹینڈر ایج میں بچوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری یہ انڈسٹری ہے اس میں بھی عورتوں کو کام کرنا چاہیے, تو ایک تو یہ کہ کاٹیج انڈسٹری کا رواج کرے کہ گھروں پر چھوٹی چھوٹی مشینیں لگ جائیں. شاید یہاں دلی کے جو کرخندار ان کے کچھ اگر کوئی صاحب یہاں بیٹھے ہوں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے دوسری جنگ عظیم کے دوران پورا جو محلہ تھا 12 ہندو راؤ کا, ایک ایک مکان جو ہے اس میں فیکٹری بنا ہوا تھا. کہیں بٹن بن رہے ہیں, کہیں بکسوئے بن رہے ہیں, کہیں نکرے سل رہی ہیں, چونکہ فوج کا زمانہ تھا, بڑے پیمانے پر کام ہو رہے ہیں. ٹرک آیا صبح کو وہ سامان دے گیا خام اور شام کو تیار مان لے گئے. تو عورتوں سے آپ کام لے سکتے ہیں, لیکن یہ کہ عورتیں نکلے بن ٹھن کر سنور کر دفتروں میں جا کر بیٹھے, یہ ہمارے دین اور ہماری شریعت کے مطابق. تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ اس پہ استہزاء ہو, تمسکر ہو, مذاق اڑے. مجھے اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی ہے کہ جو بات دین کے مطابق ہے وہ میں نے کہی, تو مذاق اڑتا رہے. مذاق تو حضور کا اڑا صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضور کو پاگل بھی کہا, مجنو کہا, شاعر کہا, ساحر کہا, کیا نہیں کہا, سب کچھ کہا. یہ بھی کہا کہ ان کے پاس ایک غلام ہے اجمی, وہ انہیں یہ ساری چیزیں ڈکٹیٹ کراتا ہے. اقتطابا, ہاں اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں یہ, اور آ کر ہم پر دھوس جماتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام مجھ پر نازل ہوا ہے. یہ ساری باتیں حضور کو سننی پڑی, اور اللہ نے بھی حکم دیا تو یہ دیا کہ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. اے نبی, جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس کو سنیے اور صبر کیجیے, جھیلیے, برداشت کیجیے, تحمل کیجیے. تو حضور کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اگر مجھے یہ کچھ سننا پڑ گیا تو مجھے اس میں کوئی تشویش نہیں. تو ظاہر بات یہ ہے کہ یہ ہے وہ طریقہ کہ اگر یہاں سے ہم چلے, اپنے آپ پر پہلے دین کو قائم اور غالب کرے, مل جل کر ایک بنیاد مرسوس بن جائے, ایک منظم جماعت بن جائے, اور وہ حصول اقتدار یا حصول حکومت کے لیے نہیں, صرف دین کے لیے. تو اگر اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور پھر ہم اس طریقے سے اللہ کے دین کو قائم کریں, تو اس طریقے سے وہ تینوں فرائض کی بجا آوری کا امکان پیدا ہوگا. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کے ان مطالبات کو اور اس کے تقاضوں کو ہم ادا کر سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.